کہ انسان کا اتنا دل گردہ ہو کہ وہ سامنے والے کے قصور کو کھلے دل سے معاف کر دے، بدلہ لینے کے بجائے، لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ایک طرف ہو جائے. اتنی بڑی قربانی دینے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی بہت بڑی سنائی. آپ نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے جو حق بجانب ہو کر بھی جھگڑا چھوڑ دے، تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر کا ذمہ دار ہوں. دنیا میں انسان لڑائی جھگڑے سے الگ تھلگ رہے اور اگلے آدمی کا قصور ہونے کے باوجود معاف کر دے، تو بے شک یہ کڑوا گھونٹ وقتی طور پر انسان پی لے، لیکن آخرت میں اجر عظیم اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک ایک سنت اپنے اندر بہت ہی زیادہ نورانیت رکھتی ہے، روحانیت رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، جان رکھتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اخلاق، آپ کا انداز، آپ کی ایک ایک ادا یہی سنت کہلاتی ہے. یہ اس پیارے وجود سے نکلی ہوئی ادائیں ہیں، طریقے ہیں، انداز ہیں جو وجود اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. اللہ کی محبوب ہستی کے پیارے منور مسعود، جس میں اطہر سے نکلنے والی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک طریقہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی آپ کے طریقے کو اپنائے گا، آپ کے انداز سے محبت کرے گا، آپ کی اداؤں پر مر مٹے گا، تو اس ادا کا اپنانے والا بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عاشق زار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی. اللہ پاک نے امیر المؤمنین بنایا، فتوحات کے ایسے دروازے کھولے کہ ہر طرف سے فتوحات ہی فتوحات ہو رہی ہیں. ایران جو فارس کہلاتا تھا وہ، روم جو اس طرف عیسائیوں کی سلطنت تھی وہ، شام کے محلات، اطراف عالم تیزی کے ساتھ فتح ہوتا چلا جا رہا ہے. مصر فتح ہو گیا، شام، اور ادھر فارس، اور ادھر روم. بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوتی چلی جا رہی ہیں، مال کے بھی انبار لگ رہے ہیں، ذخائر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہو لیا وہی سادہ، حتیٰ کہ آپ کے لباس میں 12 پیوند لگے ہوئے، جو آپ کی چادر تھی جو آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے. تو ایک موقع پر چند صحابہ نے مشورہ کیا کہ امیر المؤمنین اتنی فتوحات آ جانے کے باوجود بھی اب تک وہی بوسیدہ اور پیوند زدہ کپڑے پہنتے ہیں، تو رائے مشورہ کیا کہ حضرت کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب کم از کم صاف لباس استعمال شروع کر لیں. اتنی فتوحات ہوئیں، اتنا مال و دولت آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ریشم کے قیمتی کپڑے سے ناک پوچھ رہے تھے اور پہنچتے پہنچتے رونے لگے. فرمایا کہ اسلام کی بدولت اللہ تعالی نے ہمیں کتنا مالا مال کر دیا کہ آج ابو ہریرہ خالص ریشم کے قیمتی کپڑے سے اپنی ناک پوچھ رہا ہے. ایک وقت وہ تھا جب فاقوں کی شدت کی وجہ سے، کئی کئی دن بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزوری طاری ہوتی، اور نقاہت حد سے زیادہ جب بڑھ جاتی، قوت برداشت ساتھ چھوڑ دیتی، تو میں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے گر جاتا اور بدن پہ کپ کپی ہوتی. لوگ کہتے کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، کوئی چمڑا سنگھاتا، کوئی پانی کے چھیٹے مارتا، کوئی دوسرے ٹوٹکے استعمال کرتا. انہیں کیا معلوم کہ ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے. ایسے حالات سے گزرے ہوئے حضرات، اللہ پاک نے ایسی فتوحات عطا فرمائی کہ ریشم کے قیمتی کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت سے کہتے ہیں کہ اب آپ امیر المؤمنین ہیں، لباس پوشاک بھی بغیر پیوند کے پہننے شروع کر دیں، اللہ پاک نے اتنی فتوحات دے دی ہیں، اتنی مال دولت دے دی ہے، اب ہمت نہ ہو کہ کون آگے بڑھ کے آپ سے بات کرے. تو مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ کے صاحبزادی حضرت حفصہ اور ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے یہ ذمہ لگایا کہ آپ دونوں حضرت فاروق اعظم سے بات کریں اور یہ رائے ان کے سامنے رکھیں کہ ہم لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ اب آپ پیوند زدہ لباس پہننے کے بجائے صاف ستھرے کپڑے پہننے شروع کر لیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، حضرت صدیق اکبر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اور سادگی کا یہ حال ہے کہ 12 پیوند کپڑے کی چادر پہ لگے ہوئے اور وہ زیب تن کیے۔ تو جب ان دونوں شخصیات کو منتخب کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادی ہیں حضرت فاروق اعظم کی، اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ محترمہ اور بہت ہی زیادہ لاڈلی اور چہیتی زوجہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں خواتین نے اس ذمہ داری کو نبھایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات رکھی تو آپ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ دیدہ ہو کر رونے لگے، فرمایا کہ میں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تو دو وقت پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا اور کبھی آپ نے گندم کی روٹی نہیں دیکھی۔ اس زمانے میں گندم قیمتی چیز تھی اور جو سستا تھا تو جو کی یا دوسری قسم کی روٹیاں وغیرہ استعمال کر لی جاتی تھی، اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا یہ حال تھا کہ اون کا بنا ہوا جبہ، اس کے پہننے کی وجہ سے آپ کا بدن مبارک جو نرم و نازک مخمل کی طرح بڑا ملائم تھا وہ بھی چھل جایا کرتا تھا۔ تو جب میں نے اپنے آقا کو اس حال میں دیکھا ہو تو میں کس طرح سے لباس پوشاک کے اندر آپ کی نقالی چھوڑ دوں۔ عشق و محبت میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے، مال و دولت کا انبار ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر لگانا گوارا نہیں، کیونکہ محبوب کو دیکھ چکے کہ محبوب سادہ حال تھے، فقر و فاقہ میں گزار دی زندگی، مشکلات کے اندر تنگ حالات سے گزرے، تو خود بھی فراوانی کے باوجود بھی ان اداؤں کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جب ہمارے آقا نے زیادہ ناز و نعم میں زندگی نہ گزاری، اور فرمایا کہ کئی کئی دن آپ فاقوں سے رہا کرتے تھے اور رات رات بھر رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے، تو میں کس طرح سے ان ناز و نعم میں پڑ جاؤں، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگوں۔ تو بات یہ ہے کہ محبوب کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو ایک ایک ادا سے انسان کو عشق و محبت ہوتی۔ ایک موقع پر قمیض جو اس زمانے میں جس انداز کی سلتی ہوگی، کپڑے سلوانے کے بعد اپنے ہاتھ کا سائز دیا اور اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ انگلیوں کی سیدھ میں کر کے آگے جو لباس کا آستین کا حصہ زیادہ ہے اس کو چھری سے کاٹ دو۔ تو انہوں نے کاٹا تو اس میں کچھ دھاگے واگے لٹک گئے، تو کہا کہ یہ تو ذرا معیوب لگ رہا ہے، اس کو ذرا سیدھ کر دیجیے۔ کہا نہیں نہیں بس اتنا ہی صحیح۔ اس لیے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے لباس کی آستین کچھ لمبی تھی، تو آپ نے اپنی انگلیوں کا سائز لے کر اس کو چھری سے کٹوا دیا تھا۔ تو نقالی کے اندر ایسی فنائیت تھی کہ جب آپ کا لباس اس طرح تھا، اس میں دھاگے لٹکتے ہوئے اچھے لگ رہے تھے، تو اپنے لباس کو بھی اسی طرح بنا کر اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ تو بہت پیاری بہت محبوب ہستی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک انداز، ایک ایک طرز زندگی اور آپ کی ایک ایک ادا اتنی پیاری ہے کہ جو بھی اس کو اپنائے گا اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ تو یہ سنت بھی آپ کی بہت عالی شان ہے۔ کتب سابقہ میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بیان فرمائیں، جو خصوصیات بیان فرمائیں، نشانیاں بیان فرمائیں کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر آئیں گے ان کی یہ علامات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، تو بالخصوص اس میں آپ کی جو امتیازی علامات بیان فرمائیں ان کے اندر یہ بھی خصوصیت بیان فرمائی کہ ان کا مزاج ایسا ہوگا لا یجزی سیء بالسیء، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولیکن یعفو ویصفح، وہ معاف کیا کریں گے اور درگزر سے کام لیں گے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالی نے آپ کے مزاج کو بتا دیا تھا کہ آنے والے آخری زمانے کے ہمارے پیارے حبیب ایسے نرم مزاج ہوں گے، لا برائی سے دینا ان کے مزاج میں نہیں، گزر سے کام لینے والے ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے تو کون سا عمل کیا جائے خصوصیت سے، اس عظیم رات کے اندر جو اہم عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا, فرمایا کہ جب اگر تمہیں شب قدر نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ آپ عفو درگزر کو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں, مجھ سے بھی معافی کا معاملہ فرما دیجیے, عفو درگزر کر دیجیے. عفو درگزر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے, اور جو کوئی اس عفو درگزر معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ دو رخ ہیں, ایک تو ہے دوسروں کو معاف کرنا اور ایک ہے دوسروں سے معافی حاصل کرنا, یہ دونوں ہی پہلو بڑے خوبصورت ہیں اور ان دونوں پہلوؤں کے اندر اللہ پاک نے عزت رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی عالی صفات عطا فرمائی کہ پہلے سے آپ کی اطلاع دی جا رہی کہ آنے والے جو ہمارے حبیب ہوں گے, آپ کا خصوصی لقب ہے حبیب اللہ, اللہ کے محبوب. ہر پیغمبر کے اپنے اپنے خصوصی القاب ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حبیب کا لقب دیا کہ جو محبوب ہیں اللہ رب العالمین کے. تو آپ نے خود بھی عفو درگزر سے کام لیا اور قدم قدم پر اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی, رہنمائی فرمائی کہ موقع آنے پر عفو درگزر جب کرنے کا موقع آئے تو معاف کر دیا کرو, درگزر سے کام لیا کرو. یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کے اندر بھی یہی جذبے دکھائی دیتے ہیں اور آنے والی امت کے اندر جو آپ کے نام لیوا ہیں, جو آپ کے غلام ہیں اور جو وارثین ہیں صحیح معنوں میں, جن کو نسبت حاصل ہے, تعلق حاصل ہے, محبت کا لگاؤ جن کو ملا ہوا ہے, جب سچی محبت ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انسان پھر عفو درگزر ہی کا پیکر بن جاتا ہے. ہمارے اکابرین کے حالات سارے محفوظ ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر عفو درگزر کے معاملات موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ تعلیف اور تصنیف فرما رہے ہیں, آپ کی اپنی ذاتی لونڈی گھر کی باندھی ہے, وہ چلی اس بیتو کے انداز سے کہ آپ کی سیاہی گرا دی, آپ کو تیش آیا, غصہ آیا, دل کے اندر ناگواری ہوئی کہ اس نے سیاہی ضائع کر دی, بے ڈھنگے انداز سے چلی. آپ نے فرمایا دیکھ کر نہیں چلتی, پلٹ کر اس نے الٹا جواب دیا, راستہ ہی کہاں رکھا ہے ہمارے لیے, جب راستے میں چیزیں رکھیں گے تو گریں گی. آج کا اگر کوئی نوکر, غلام کا تو دور ختم ہو گیا, باندھیوں کا دور ختم ہو گیا, ہماری خالی ماسی پلٹ کر جواب دے دے, اگلے دن اس کو فارغ کر دیتے ہیں کہ آئندہ اس گھر کا رخ نہیں کرنا. لیکن وہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی لونڈی جو ان کا مال ہے پلٹ کر جواب دے رہی ہے, راستہ ہی کہاں چھوڑا ہے, راستے میں چیزیں رکھیں گے تو گریں گی. تیش میں آنے کے بجائے, جلال میں آنے کے بجائے پلٹ کر جملہ ارشاد فرمایا, جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا, معاف بھی نہیں کیا, آزاد ہی کر دیا. آپ کے ایک شاگرد بیٹھے تھے, حیران ہوں, حضرت عجیب بات ہے, اس موقع پر تو سرزنش کی جانی تھی, ڈانٹنا ڈپٹنا چاہیے تھا کہ وہ بدتمیزی کر گئی اور پلٹ کر جواب دے گئی. فرمایا کہ ہاں تیش تو مجھے بھی آیا, غصہ مجھے بھی آیا, لیکن اللہ کے لیے میں نے معاف کیا, نفس نے مجھے بھڑکایا اور انتقام کی طرف مجھے اس نے ورغلایا, لیکن میں نے غصہ پی لیا اور اس موقع پر اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا. عفو درگزر بڑی اونچی چیز ہے. جب اپنے ماتحتوں کی طرف سے کوئی غلطی پائی جائے, چھوٹوں کی طرف سے کوئی غلطی پائی جائے, یا اپنے ہم نواؤں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور کوئی معاملہ ایسا پایا جائے جس میں انسان عفو درگزر سے کام لے سکتا ہو, تو عفو درگزر کرنے والا, دوسرے کو معاف کرنے والا آخرت میں اپنے لیے جنت کے بیچ و بیچ گھر کے معاملات بنا لیتا ہے اور بہت بڑے بڑے اجر و ثواب جمع کر لیتا ہے. ہمارے اکابرین میں جو بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں ہندوستان کے, ان میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ, آپ نے گنگوہ کے اندر حضرت مولانا شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کا ایک مزار ہے, جہاں آپ کے مزار ہے اس کے قریب ہی ایک ویران جگہ تھی جو عام طور پہ جہاں گھوڑے گدھے باندھے جاتے تھے, کچرا خانہ سا تھا, تو زمین کو آپ نے حاصل کیا طریقے سے اور اس کو صاف ستھرا کیا, خود بذات خود اپنی محنت سے اس کی صفائی ستھرائی کر کے وہاں ایک مدرسے کا قیام کیا. مدرسہ قائم ہو گیا, آباد ہو گیا, طلبہ کی ریل پیل اور رونق لگ گئی. تو وہاں مزار کے جو مجاورین تھے اور وہ حضرات تھے جو گدی نشین بنے بیٹھے تھے, ان کو اعتراض ہوا کہ ہمارے قرب و جوار کے اندر ایک دینی ادارہ قائم ہو گیا. تو ان حضرات نے آ کر جھگڑا کھڑا کر دیا اور مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ جگہ تو ہماری ہے اور یہ جگہ ہمارا حق بنتی ہے. اور بعد تھانے اور پولیس تک لے گئے. حضرت کو جب علم ہوا کہ اس طرح سے بات چیت, تو حضرت نے جا کر وضاحت پیش کی اور صفائی پیش کی, فرمایا کہ یہ جگہ تو بھائی اس طرح سے تھی اور اس طرح حاصل ہوئی ہے, اور یہ تو گندی پڑی تھی, خراب جگہ تھی, اس کو ہم نے صاف ستھرا کر کے اس کے اوپر مدرسہ آباد کیا ہے. لیکن جب سامنے سے دیکھا کہ یہ حضرات لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہیں, ضد بازی پر تلے ہوئے ہیں, چاہتے تو آپ مقدمہ لڑ کے جیت سکتے تھے, لیکن فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھنا چاہتا. اسی وقت اپنے تمام طلبہ کو اور مدرسے کا جو سامان وغیرہ تھا سارا سب کچھ لے کر مسجد میں منتقل ہو گئے. وہ جگہ جو کی تو خالی چھوڑ دی. فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھ سکتا. حالانکہ بہت بڑی محنت تھی, ایک ادارہ قائم کرنا, اس کو آباد کرنا, وہ دو چار دن کی بات نہ تھی. ایک عرصہ اس پر لگ گیا اور ایک محنت اس کے اوپر ہو چکی, اور اس کے بعد ایک آدمی آ کر دعویٰ کرے اور انسان اس قدر آسانی سے اس کو چھوڑ کے چلے جائے کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھ سکتا. یہ وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کوئی جھگڑے کو حق پر ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ذمہ دار ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلاؤں گا. ہمارے اکابرین کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر واقعات موجود ہیں, تاریخ اس بات کی شاہد ہے. اور اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ہاتھ دنیا میں بھی نقد بدلا عطا فرما دیتے ہیں. کئی ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جب مخلص ہو, دل صاف ہو. یہیں ہمارے کراچی کے اندر جو ہمارا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے دارالعلوم کراچی, اس کے اندر جو آج ایک شاندار بہت بڑا وسیع اور عریض خوبصورت روحانی لحاظ سے بھی اور تعمیراتی لحاظ سے بھی, ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے ایک بہت بڑا پر رونق ادارہ قائم ہے. اس کی جو اصل بنیاد تھی وہ نانک واڑا کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے قائم فرمایا. مدرسہ ترقی کرنے لگا, طلبہ کی تعداد بڑھنے لگی, تو حضرت کو ضرورت محسوس ہوئی تو یہیں جو اپنے بنوری ٹاؤن کے قریب اسلامیہ کالج ہے, یہ جگہ اس وقت خالی تھی, اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات پا چکے تھے. آپ کی قبر وہیں اسلامیہ کالج کے بالکل پہلو میں پیچھے بنی ہوئی ہے. تو اس جگہ ساتھ میں پورا میدان خالی تھا اور یہ سرکاری زمین تھی. حضرت نے کوشش کی کہ یہ جگہ مل جائے تو نسبت ہوگی کہ یہاں ہمارے اکابرین بھی آرام فرمائیں. حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ آرام فرمائیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے پہلو میں جگہ مل جائے, نورانیت اور روحانیت بھی ملے گی اور یہاں ایک تعلیمی ادارہ قائم ہو جائے گا. حکومت کی طرف سے وہ جگہ حضرت کے نام الاٹ ہو گئی کہ ایک تعلیمی ادارے کے لیے جگہ وقف ہو جائے. وہاں پر پھر مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی, تین کمرے تیار ہوئے ابتدائی طور پر, کاغذات بھی نام ہو گئے. اس زمانے میں تو ٹیلی فون لگنا بھی بڑا مشکل کام تھا, ٹیلی فون بھی لگ گیا. اور وہاں ایک جلسہ منعقد ہوا تین روزہ کہ جس کے اندر سارے اکابرین بڑے بڑے حضرات جمع ہوئے, اور وہاں یہی ادارہ قائم کرنے کی نسبت سے ایک تین روزہ جلسہ قائم ہوا. جلسہ چل رہا تھا تین روزہ, اس میں بڑے بڑے اکابرین کے بیانات اور اس طرح کے سلسلے چل رہے تھے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ اس وقت حیات تھی, تو کچھ لوگوں نے جا کر ان کے کان بھرے اور کہا کہ یہ جگہ تو آپ کا حق بنتی تھی اور یہاں انہوں نے قبضہ کر لیا اس طرح کر کرا کے. تو بہرحال جو ان کے کچھ اس طرح کے افراد تھے شر پسند قسم کے, انہوں نے ان کو بدگمان کیا اور اس بات پر ورغلایا کہ یہ جگہ تو آپ کا حق بنتی ہے نہ کہ ان کا. وہاں سے معاملہ اٹھا اور جلسے کے دوران بھی اس قسم کی شکایت موصول ہوئی, کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس طرح افراتفری پھیلائی. قصہ مختصر یہ کہ جب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی اہلیہ محترمہ کو اس بات پر اعتراض ہے اور وہ لوگوں نے ان کے کان بھر دیے کہ یہ جگہ تو آپ کا حق بننی چاہیے, تو بذات خود حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اتنے وقت کے بڑے عالم ہونے کے باوجود حضرت کی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے. حضرت چونکہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے تو فرمایا کہ میرے استاد کی اہلیہ ہیں, جا کر اپنا امامہ اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا. استاد کی بیوی رتبے اور مقام میں ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ان کو منایا کہا کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئیں وہ شاید کہ حقیقت اس طرح نہیں, صورتحال ساری یہ ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جو اس بات پر راضی نہ ہوئے اور ان کے کان بھرتے رہے مسلسل. تو وہ حضرت کی اہلیہ محترمہ جو بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں وہ آمادہ نہیں ہوئی اس بات پر کہ یہ جگہ ادارے کے لیے وقف کی جائے. تو جب حضرت نے دیکھا کہ استانی صاحبہ مان نہیں رہی, حضرت نے بھی یہی جملہ فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھ سکتا, اور پھر فرمایا کہ میں اپنے استاد کی اہلیہ کو ناراض نہیں کر سکتا. حالانکہ جلسہ ہو چکا, سنگ بنیاد رکھا جا چکا, تین کمرے بن چکے, کاغذات نام ہو چکے, لیکن اتنے بڑے معاملے کے اندر صرف اس وجہ سے کہ ہمارے استاد کی اہلیہ وہ اس پر مطمئن نہیں, ان کی مرضی اور منشا اس میں شامل نہیں, تو فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھ سکتا. اور پھر یہ حدیث مبارک پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ کے ہاں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں. فرمایا کہ میں پیچھے ہٹتا ہوں. دست بردار ہو گئے, وہ جگہ چھوڑ دی, وہ جگہ ادارے کے نام وقف ہو چکی تھی, کاغذات نام ہو چکے تھے, لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ہاتھ سے نکل گئی جگہ. آج وہاں اسلامیہ کالج آباد ہے, اس میں دینی تو کیا دنیاوی تعلیم چل رہی ہے. باہر قید 3 مہینے کا عرصہ گزرا کہ اللہ پاک نے اس قربانی کے بدلے میں جنوبی افریقہ سے ایک تاجر کو بھیجا. انہوں نے آ کر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے عرض کی کہ حضرت میرے پاس 25 ایکڑ زمین ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے حوالے کروں اور آپ اس کے اوپر مدرسہ تعمیر کریں. 3 مہینے کے بعد ہی اللہ پاک نے یہ جگہ عطا فرمائی جو آج دارالعلوم کراچی جہاں پر آباد ہے, اور اس زمین کو اللہ پاک نے ایسا بابرکت بنایا. اس زمانے میں تو جنگل بیابان تھا, دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے ہاں کیا اور وہاں مدرسہ قائم کرنے کے بعد آباد کیا, آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑا زرخیز دینی ادارہ آباد اور شاداب. دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ الحمدللہ دینی اداروں کے اندر ایسے شاندار ادارے بھی ہیں کہ جا کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ صفائی ستھرائی, ایک نظام اور ایک منظم طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ دینی تعلیم کے پڑھنے لکھنے والے بھی کیسے باذوق ہیں, کیسے سلیقے مند ہیں. غرض یہ کہ ہاتھ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں بھی اچھائی کے بدلہ اچھائی کی شکل میں عطا فرماتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد ہی اللہ پاک نے ایسی بڑی وافر زمین عطا فرما دی کہ وہاں آج ایک بہت عظیم الشان ماشاءاللہ مسجد بھی تعمیر ہوئی, اور ایک بہت فلک شگاف مسجد نبوی کے نقشے ہی کا پورا مینار تیار ہو رہا ہے, اور وسیع اور عریض کئی شعبے اس کے اندر ماشاءاللہ آباد ہیں. تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ہاں قربانی کا بدلہ بڑے پیارے انداز میں دیا جاتا ہے کہ اگر انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لے. قربانی تو بہت بڑی ہوتی ہے, یہ معاملہ بھی کوئی آسان نہیں تھا کہ اتنی بڑی زمین جو سرکار کی طرف سے ملی ہے, کاغذات نام ہیں, باضابطہ باقاعدہ ملی ہے, لیکن صرف اپنے استاد کی اہلیہ محترمہ کی ناگواری برداشت کرنا یہ مشکل تھا کہ وہ ناراض ہوں پھر بھی میں یہاں جم جاؤں. فرمایا کہ نہیں, اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ایسی بڑی جگہ عطا فرمائی کہ انسان جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جنت میں آ گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں اللہ پاک نے ایسی محبوبیت رکھی ہے, ایسی جان اور تاثیر رکھی ہے کہ اس کو اپنانے والا اگر اپنانے تو اللہ تعالیٰ کے ہم بھی مقام پاتا ہے, اللہ کی مخلوق میں بھی مقام پاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دونوں پہلو ہیں, دوسروں کو معاف بھی کرنا اور دوسروں سے معافی بھی حاصل کرنا. ان دونوں کے اندر بسا اوقات رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن رکاوٹوں کو پامال کر کے اس سنت کو زندہ کر لینے والا اپنے لیے مقام پا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصول بتائے ہیں, سارے دستور سکھائے ہیں, نشیب و فراز ہر طرح کے ہر موقع کے آپ نے نزاکتیں بتائی ہیں. ایک آدمی ہے جس کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, مظلوم ہے, ظالم اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو بلا شبہ یہ اس کے ظلم کی شکایت بھی کر سکتا ہے, اس کے ظلم کا اظہار بھی کر سکتا ہے, قاضی کے پاس عدالت میں جا کر اس کی شکایت کر کے سزا بھی دلوا سکتا ہے. قرآن و حدیث میں پورے ضابطے اور اصول بیان کیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا حتیٰ کہ اگر ظالم ظلم کرے اور مظلوم آہ نکال دے, بد دعا دے دے, اس کے لیے کوئی بری بات کہہ دے, اس تک کبھی اس کو حق ملتا ہے؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا براہ راست مجھ تک پہنچتی ہے, اور مظلوم کی جو دعا نکلتی ہے یعنی بد دعا جو کہلاتی ہے, عرش کانپ جاتا ہے. جب مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو, ظلم ہو, اس کی حق تلفی ہو, اور وہ بے بسی کے عالم میں آہ پکارے, اس کے دل سے آہ نکلے, یا وہ زبان سے کچھ کہہ بیٹھے, تو براہ راست عرش تک اس کی صدا پہنچتی ہے, فریاد پہنچتی ہے. تو اس کو حق ہے, ظلم کی شکایت بھی کر سکتا ہے, مقدمہ بھی دائر کر کے اس کو سزا بھی دلوا سکتا ہے. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء الا من ظلم, اللہ تعالیٰ بری باتوں کو پسند نہیں فرماتا, لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کی شکایت کی جائے تو یہ ناپسندیدہ باتوں میں نہیں ہے. ظالم کا ظلم بیان کیا جائے اور اس کے عیوب کو سامنے رکھ کر اس کو کفر کردار تک پہنچانے کا حق دیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے تعلیم دے دی کہ کسی کے ساتھ ایسی حق تلفی ہی نہ کرو کہ اس کی زبان گویا ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے, بہت پیاری پیاری نصیحتیں ارشاد فرماتے جا رہے تھے, وہیں پر آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی, اے معاذ اتقی دعوت المظلوم, جا تو رہے ہو گورنر بن کے, ذمہ دار بن کے, بڑے عہدے پر فائز ہو کر جا رہے ہو, کمزوروں پر, ماتحتوں پر, ہلکے لوگوں پر, عوام پر, رعایا پر ظلم و زیادتی مت کرنا, کسی کی حق تلفی مت کر بیٹھنا. اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا, ڈائریکٹ براہ راست وہ اللہ تک پہنچتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بد دعا کر دے, اس کا دل جب دکھتا ہے, تکلیف جب پہنچتی ہے, اس کو ٹھیس لگتی ہے, تو وہ حق بجانب ہے کہ وہ بد دعا کر دے, اور اس کی بد دعا اگر لگ جائے تو اگلے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. لیکن بد دعا کر دی, ظالم کو سزا مل گئی, اپنے انجام کو پہنچ گیا, تو دنیاوی لحاظ سے مظلوم کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, اس کی بھڑاس نکل جائے گی, لیکن آخرت کے لحاظ سے کچھ نہیں ملا. دل دکھا, بد دعا نکلی, ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا, لیکن مظلوم کو اخروی لحاظ سے کچھ نہیں ملا کہ دنیا کے اندر اس نے بد دعا کی, اللہ پاک کی پکڑ آئی, ظالم کو سزا مل گئی. لیکن اسی موقع پر اگر وہ مظلوم صبر سے کام لے لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کے بجائے دعائیں کر دے کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ حق تلفی کی ہے, ظلم و زیادتی کی ہے, آپ اس کو ہدایت دیں, یا اللہ آپ ہی اس کو سمجھائیں کہ نیکی کے راستے پر آ جائے, اس کو سمجھ عطا فرما دیں, اور بد دعا کے بجائے اس کے لیے خیرخواہی کی دعائیں کر دیں اور صبر سے کام لے لیا, تو یہی وہ موقع ہے کہ اس نے اپنے لیے آخرت میں اجر عظیم ذخیرہ کر لیا. بدلہ نہیں لیا, بد دعا نہیں دی, صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دی کہ یا اللہ اس ظالم کو ہدایت دے دیں, اس کو صحیح سوچ صحیح سمجھ عطا فرما دیں, اس کی اصلاح فرما دیں کہ یہ صحیح ہو جائے, درست ہو جائے, بہتر ہو جائے. اس عمل کے ذریعے سے معاملہ تو اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن اگر بد دعا کر کے ظالم کو سزا مل گئی تو اس کا صرف دل ٹھنڈا ہوا, لیکن اگر صبر سے کام لے لیا, وقت تو گزر جائے گا لیکن آخرت کے لیے اپنے لیے آخرت میں اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا. تو ایک طرف یہ معاملات ہیں کہ نہ تو کسی کو ستاؤ کہ کسی سے خامہ خواہ کوئی اس کی طرف سے پلٹ کر کوئی بد دعا کا معاملہ ہو, کوئی اس طرح کی زیادتی کے معاملے ہوں, اور نہ ہی اپنی ذات سے کسی کو جان بوجھ کر, اور نہ ہی انجانے میں, انجانے میں بھی تمہارے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. ایک تو زیادتی ہوتی ہے نا جان بوجھ کر, وہ تو ظلم کہلاتا ہے, زیادتی کہلاتی ہے, حق تلفی کہلاتی ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کرتا ہے. یہ ہاتھ دنیا میں کتنے جرائم کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہ کرنے کے اندر ہاتھ ملوث ہوتے ہیں. آج صبح ہی ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ استاد ہیں, ان کے والد ماجد حیات ہیں, سیدھے دیہاتی انسان ہیں, زمیندار ہیں, کشمیر کے رہنے والے ہیں, اب یہیں کراچی میں ہی اپنے بیٹے کی ہاں ان کے صاحبزادے امام اور خطیب ہیں یو کے اسکوائر میں, وہیں اپنے صاحبزادے کے یہاں رہتے ہیں. تو والد ماجد ان کے بہت عمر رسیدہ ہو چکے لیکن اللہ والے انسان ہیں, رات دن بس اللہ اللہ ذکر اللہ تلاوت کلام پاک, شروع سے ان کا یہی معمول. تو استاد محترم بتا رہے تھے کہ کئی دفعہ اللہ تعالی نے خواب میں ان کو جنت کی زیارت کرائی, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے خواب کے اندر آخرت کے حالات دیکھے. یہ ان کی جوانی کے زمانے کی بات, اسی اس میں وہ بتانے لگے کہ میدان محشر کا منظر بھی والد صاحب نے دیکھا ہوا ہے, محشر کا میدان برپا ہے اور دور تک مخلوق ہی مخلوق دکھائی دے رہی ہے, حساب کتاب کا معاملہ ہے اور ایک ایک آدمی کو بلایا جاتا ہے حساب کے لیے. وہی جو قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, ساری اولین اور آخرین بنی آدم سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے لیکن حساب ایک ایک سے لیا جائے گا. فلاں ابن فلاں آگے آ جائے, فلاں ابن فلاں آ جائے, فلاں ابن فلاں نام بنام بلایا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس کے دونوں طرح کے ذخیرے ہوں گے, اچھائیوں کے بھی برائیوں کے بھی, نیکیاں بھی ہوں گی بدی بھی ہوں گی, اور میزان عمل قائم ہوگا. اور اس وقت جو انسان کی حالت ہوگی کہ دل کلیجے منہ کو آتے ہوں گے, آنکھیں پھٹی ہوں گی کہ پتہ نہیں میرے نیکیاں زیادہ ہیں کہ بدی زیادہ ہے, بچ پاؤں گا کہ پھنس جاؤں گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, پیدائش کے وقت جس طرح انسان اکیلا تنہ تنہا پیدا ہوتا ہے تو حساب کتاب کے وقت بھی تم اکیلا اکیلے ہمارے سامنے آؤ گے. تو بتانے لگے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے, حساب چل رہا ہے, ان میں سے ایک آدمی اس کو آگے حساب کے لیے بلایا گیا, تو وہ پہلے تو زبان سے جواب دیتا رہا, بات چیت چلتی رہی, پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی, اور اس کے بعد کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ, تو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, اب اس کا ہاتھ فر 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 ساری باتیں کرنے لگ گیا, جو جو کام اس نے کیے وہ ساری باتیں بتا رہا ہے, پھر بایاں ہاتھ آگے کرو, بایاں ہاتھ آگے کیا تو وہ ساری باتیں فر 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 بتا رہا ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم, آج کا دن وہ ہولناک دن ہے جس دن اعلان ہوگا, وامتاز الیوم ایہا المجرمون, آج مجرمین مخلصین سے الگ ہو جائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور پھر الیوم نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, وتکلمونا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے, سارے جرائم کھول کے رکھ دیں گے, ساری باتیں بتائیں گے کہ یا رب اس نے ہم سے یہ یہ کام کرائے, یہ یہ کام کرائے, جو جو گناہ دنیا میں انسان نے ان ہاتھوں سے کیے تھے, ظلم و زیادتی کی تھی, یا جو جو جرائم کیے تھے چھوٹے یا بڑے, ساری کی ساری باتیں یہ ہاتھ فر 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 بتا رہے ہوں گے. وتشہدو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہدو ارجلہم, اور دونوں ٹانگیں انسان کی گواہی دے رہی ہوں گی کہ ہاں اس نے کیا 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 تھا. ایسے ہولناک مناظر جو حقیقت میں آنے والے ہیں, تو خواب کے اندر انہوں نے دیکھے, حالانکہ وہ ان پڑھ تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قرآن کریم میں یہ منظر بیان ہوئے. تو انہوں نے پھر علماء سے اسی کا تذکرہ کیا کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھے, تو ان علماء نے حیرانی کا اظہار کیا, کہا کہ یہ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں منظر بیان کی. جنت کے مناظر انہوں نے دیکھے, کہا کہ اتنے حسین و جمیل باغات ناقابل بیان, اور اس میں دو حوریں بڑی شان بان سے وہاں سے لائے جا رہی ہیں, اتنی شان و شوکت سے لاتے 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 بڑی اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ, اور ان کے دائیں طرف لا کے بٹھا دی گئیں, اور بتایا کہ یہ دو حوریں آپ کی ہیں, اور دو حوریں آئی ہیں وہ ان کے کوئی دادا ہیں بزرگ, وہ بتایا کہ وہ ان کی ہیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ اس قدر حسین و جمیل ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوں کہ اتنی حسین و جمیل عورتیں اور جنت کے حوریں یہ میری ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہاتھ ظلم و زیادتیاں تو بہت کرتے ہیں, تکلیفیں بھی بہت پہنچاتے ہیں, اور غبن بھی بہت کرتے ہیں, خیانتیں بھی بہت کرتے ہیں, گناہ بھی بہت کرتے ہیں. آج تو یہ ہاتھ آزاد ہیں, لیکن جس طرح ہمارے آج کے دور میں موبائل کارڈ, موبائل میں جو میموری کارڈ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کارڈ ہیں لیکن ساری چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں وہ, بڑی بڑی اس میں ویڈیو بھی آ جاتی ہیں اور آڈیو بھی اور تصویریں بھی اور فلاں دماغ سب کچھ, یا کمپیوٹر اس میں چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں لیکن وہ پرزے کتنے بڑی بڑی چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں. ان چیزوں میں بھی اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے کہ ان ہاتھوں سے کیے جانے والے جرائم وہ سارے ان میں محفوظ ہو رہے ہیں, الا یہ کہ انسان توبہ کر لے, دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کو منا لے, معافی مانگ لے, پھر تو معاملہ صاف ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی چلا گیا, ستا کر چلا گیا, ظلم و زیادتی کر کے چلا گیا, تو اس صورتحال میں اس وقت انسان کا کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ میں نے تو وہ منظر سنا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ خواب میں جو منظر دیکھا کہ وہ پہلے زبان سے باتیں کرتا رہا ایک شخص، اور پھر اس کو چپ کر دیا گیا، اور پھر اس کا ہاتھ بول رہا ہے، پھر دوسرا ہاتھ بول رہا ہے، اس طرح گواہی شہادت ہو رہی ہے، یہ منظر باقاعدہ حقیقت میں ہونے والا ہے. اس وقت انسان سوچے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہوگی، تو اس سے پہلے ہی اگر انسان سمجھ جائے اور اپنے وجود کو ایسا بنایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک تو یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ارادتاً قصدن، اور ایک یہ کہ اپنے وجود سے انجانے کے اندر بھی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسا محتاط چلنے والا ہو، اپنی زبان کو خاص طور پر لگام دینے والا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے جملے بڑے خطرناک بجلیاں گراتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے طنز، چھوٹے چھوٹے تانے، بظاہر انسان کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اگلے کے دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتے ہیں. ہمدردیاں، خلوص، دلاسے، تسلیاں، دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. تھوڑی سی زیادتی بسا اوقات انسان کرتا ہے لیکن اگلا آدمی ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا ہے. جراحات السنانی لہل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو، نزے، خنجر، تلواریں، چاقو، ان کے زخم تو پھر بھی بھر جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم وہ مندمل نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ دل کے اوپر ایسے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں. بسا اوقات انسان مرنے مر جاتا ہے لیکن اس کے وہ زخم نہیں بھر پاتے. ہمیشہ مجھے وہ بزرگ یاد آتے ہیں جب ابا حضور کا نیا نیا انتقال ہوا تھا، نمازیں باہر چل رہی تھی، ایک بزرگ سفید داڑھی والے آئے، شاید کسی دور علاقے کے تھے، اور انہوں نے جو اپنا حال بتایا آج تک میرے دل دماغ میں وہ تازہ ہے منظر، کہ جو ان کے سگے بیٹوں نے ان کے ساتھ کہا. کاروبار کے لیے 20-25 لاکھ دیے تھے اپنے سگے بیٹوں کو، کاروبار چلانے کے لیے 2-4 مہینے کے بعد جب بات چیت ہوئی کہ ہاں بھائی کاروبار کہاں تک پہنچا، کیسا ہوا، بات چیت ہوتے ہوتے گرما گرمی کی طرف چلی گئی، باپ بیٹوں میں جھڑپ ہو گئی، ماں اور بیٹے دونوں ایک طرف ہو گئے، دو بیٹے اور ایک ماں، یہ تینوں ایک طرف ہو گئے، اور باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتے ہوتے قصہ مختصر یہ کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ بڈھے جب تو مر جائے گا تیری قبر پہ آ کے پیشاب بھی نہیں کروں گا، اور دوسرے بیٹے نے اگلے دن دکان پر بیٹھے ہوئے تھے فون کیا اور کہا کہ میں فہد شوٹر بات کر رہا ہوں، تو ایک دن میں دکان خالی کر دوں میں تجھے شوٹ کر دوں گا. ان بزرگ کا کہنا یہ تھا کہ یہ دونوں باتیں میرے دل دماغ میں ایسی چپ گئیں، نہ مجھے نیند آ رہی ہے نہ سکون مل رہا ہے کہ میری سگی اولاد نے مجھے اتنی بڑی بڑی باتیں بول دی. بے شک ہوگا ان کا قصور، بدستور ہو، لیکن رتبہ اور مقام تو باپ کا باپ کا ہی ہے، جو بھی کچھ ہو جائے، لیکن اس قدر گرے ہوئے جملے، جو زبان سے نکلے ہوئے جملے کہ جن کو دہراتے ہوئے انسان کو حیا اور شرم آتی ہے، لیکن بڑے بیٹے نے یہ بول بول دیا، چھوٹے بیٹے نے یہ بول بول دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پل مجھے چین نہیں آتا کہ کس طرح سے میری سگی اولاد نے، میرے سگے خون نے اتنی بھیانک باتیں میرے منہ پر میرے سامنے بولی. یہ زخم مرنے انسان مر جاتا ہے لیکن پھر زبان کے نکلے ہوئے تیر یہ دل میں ایسے پیوست ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرا، یہ جو اپنی حقیقت ہے مسلمان کی حقیقت، وہ یہ ہے کہ اپنے وجود کو ایسا محتاط رکھے کہ دوسرے کو نہ تو دانستہ طور پر نہ انجانے میں کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہی وجود کے اندر دو چیزیں زیادہ مؤثر ہیں، یا تو زبان کے بول سے انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے یا پھر ہاتھ سے پہنچاتا ہے. تو اول تو انسان تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل دکھ جائے اور وہ کچھ بھی نہ کہے، خالی آہ ہی بھر لے، آہ بھرنا ہی کافی ہو جاتا ہے. دل پہ جو چوٹ لگتی ہے نا، اس وقت انسان جو چکنا چور ہوتا ہے، بے شک وہ انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، لیکن دل جو دکھ گیا نا، بہت بڑا حق تلف ہو جاتا ہے. چھوٹی سی زیادتی بسا اوقات پورے پورے گھر اجاڑ دیتی ہے، پورے پورے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے. تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ بھی محتاط رہیں، زبان بھی محتاط رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، حاضر ہوئی، نوجوان دلہن حاضر ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر ثابت ابن قیس ابن شماس بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک رہے، اور جنگ یمامہ کے اندر جام شہادت بھی نوش فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، اللہ پاک نے ان کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ بخشے بخشائے ہیں بدر کے مٹھی بھر مسلمان کہ جنہوں نے ان سخت حالت میں اپنی جان کی بازی لگائی اور کفر کے سامنے ڈٹ گئے، جم گئے. اس میدان کے اندر جتنے بدر کے تقریباً 313 صحابہ کی تعداد ہے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑی اونچی بشارتیں سنائی ہیں، سب بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہیں. تو کسی صحابی کا بدری ہونا یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی بشارت ہے. تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس یہ بھی بدری صحابی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حبیبہ وہ حضور کی خدمت میں تشریف لائیں، کہا گیا رسول اللہ ثابت کے اندر نہ تو دین کی کوئی کمی ہے نہ اخلاق کی کوئی کمی ہے، ہر چیز میں بہترین انسان ہے، لیکن بس میرا دل ٹوٹ گیا اور میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے اس سے جدائی دلوا دیں. بات کیا بنی، ایک دن حضرت ثابت نے کسی بات پر ناراض ہو کر غصے میں آ کر بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا، اس کی پٹائی لگا دی. وہ پٹائی لگا دینا باوجود یہ کہ اقرار کر رہی ہے کہ دین میں کوئی کمی نہیں، اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں، لیکن دل ایسا ٹوٹا، کہاں گیا رسول اللہ بس اب یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اب میری زندگی کو آپ داؤں پہ نہ لگائیں، خدا را آپ مجھے اس سے خلاصی دلا دیں. اب بظاہر شوہر ہے، شوہر کو شریعت نے حق بھی دیا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو بیوی کو سختی کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، اور ہلکی پھلکی مار پٹائی کی بھی ضرورت پڑے تو کر سکتا ہے، لیکن بس وہ حساس مزاج کی ہوں گی، نازک مزاج ہوں گی، شوہر کی پٹائی ایسی دل پر لگی کہ دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا اور بس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سمجھا دیتے، حوصلہ دلاتے کہ گھر بسا لو، اور یہ بدر کا صحابی ہیں اور ان کی خوبیاں بیان فرماتے، وہ خود بھی اقرار کر رہی ہیں کہ اس کے دین میں، اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں، لیکن وہ پٹائی ایسی لگی کہ بظاہر تو جسم کے اوپر لگ رہی تھی لیکن دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا. کانچ اور شیشے جب ٹوٹتے ہیں تو دوبارہ پھر وہ جڑتا نہیں. ہمدردیاں، خلوص، دلا سے تسلیاں، دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا تو بات یہ ہے کہ پھر تم ایسا کرو کہ اس نے تمہیں مہر کے اندر باغ دیا تھا، وہ باغ واپس لوٹانے پر راضی ہو. کہا کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، مجھے باغ نہیں چاہیے، بس خلاصی چاہیے. آپ نے پھر اسلام کے اندر سب سے پہلا خلا انہیں کا واقعہ ہوا کہ حضرت حبیبہ ان کی مرضی نہیں تھی اس شوہر کے ساتھ رہنے کی، وہ باغ جو مہر میں ملا تھا وہ آپ نے واپس حضرت ثابت کو دلوا دیا اور اس کے بعد ان کے درمیان خلا واقع فرما دیا. تو بسا اوقات چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جو زبان سے نکلتی ہے یا ہاتھ سے سرزد ہو جاتی ہے لیکن اگلے کے اوپر وہ بجلیاں گراتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اصل اور حقیقت میں مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اول تو زیادتی ہی نہ ہو کہ دوسرے سے معافی مانگنے کی نوبت آئے، اور نہ ہی کوئی حق تلفی ہو کہ آخرت کا کوئی وبال جان انسان کے ذمے آ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہی دی ہے کہ اگر خدا نہ خواست کوئی معاملہ اتار چڑھاؤ کا ہو جائے، کوئی حق تلفی ہو جائے، تو اس میں پھر بات یہ ہے کہ سامنے والا اگر معافی چاہے، معذرت چاہے، تو پھر معاف کرنے میں دیر نہ کرنا. فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے نادم اور پشیماں ہو کر لجاجت کے ساتھ تمہارے سامنے معافی مانگ لے، پھر اس کو معاف کرنے میں دیر مت کرنا. فرمایا کہ اگر معاف نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالی سے بھی معافی کی امید مت رکھنا. جو شخص نادم ہو گیا، پشیماں ہو گیا اور آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، اس وقت پھر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لمحے بھر میں اس کو معاف کر دیا جائے. شرط یہ کہ اس معاف کرنے سے دوسروں کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں، معاشرے میں کوئی فساد برپا نہ ہوتا ہو. اگر کوئی بڑا مجرم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، تو شریعت نے باقاعدہ ان کے لیے حدود رکھی ہیں. وہاں پر تو حکم یہ کہ ان مجرمین کو ایسی سزا دو، سخت سزا دو کہ معاشرے کے اندر یہ عبرت بن جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی زنا کر بیٹھے لڑکا ہو یا لڑکی، ان دونوں کے پٹائی لگاؤ، کوڑے لگاؤ اور ان کی سزاؤں کو کھلے عام رکھو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے ایک بڑا جمع غفیر جمع ہو، سب کے سب اس سزا کو دیکھیں تاکہ عبرت ہو، آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے والے جو دل میں سوچ رہے ہیں وہ رک جائیں, باز آ جائیں کہ آج ان کے ساتھ یہ ذلت و رسوائی کا معاملہ ہوا, کل اگر ہم نے یہ جرم کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ذلت و رسوائی ہوگی. چور کے بارے میں, ڈاکو کے بارے میں بدترین سزائیں آئی ہیں, خطرناک سزائیں آئی ہیں. جرم بدترین ہے تو سزائیں سخت ترین ہیں. سزائیں تو بدترین نہیں, جرم بدترین ہے. جب وہ دوسروں کے مال کی عظمت اور تقدس کو پامال کرتے ہیں, دوسروں کو عزتوں کو پامال کرتے ہیں, تو چور ہو یا ڈاکو ہو, جرائم ان کے بدترین, تو سزائیں بھی شریعت نے سخت ترین رکھی. چور چوری کرے ہاتھ کاٹو, ڈاکو ڈاکہ ڈالے اس کو سر عام سولی پر لٹکاؤ, کوئی کسی کو قتل کرے قتل کے بدلے قتل کرو. تو جہاں اس قسم کے معاملات ہوں کہ جہاں جرائم جنم لیتے ہوں, وہاں تو معاف کرنے سے جرم کرنے والے کو جرت ملے گی اور جرائم کے اندر اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ جہاں ذاتی معاملات ہوں کہ جس سے دوسروں کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو, معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہوتا ہو, اس صورتحال میں پھر اگر سامنے والا سچے دل سے نادم ہو کر پشیما ہو کر آ جائے, معافی مانگے, اس وقت پھر بہترین اور اچھی خوبی اور خصلت اور عادت یہی کہ انسان لمحے بھر میں معاف کرے. ورنہ پھر وہ وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جب کوئی سچے دل سے معافی مانگنے آ جائے اور تم معاف نہیں کرتے, پھر اس دن بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید مت رکھنا. یہاں اگر معاف کر دو گے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کا معاملہ ہو جائے گا. بڑی ہولناکی والے دن ہیں وہ, خطرناک دن ہیں وہ, لمحات بڑے خطرناک ہوں گے. آخر کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں رو رو کے اللہ کے سامنے بکثرت یہ دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرے سے, اے اللہ آپ مجھ سے ہلکا پھلکا حساب لے لینا, ہلکا پھلکا حساب لینے کی آپ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کیا کرتے تھے. وہ ہولناک دن ایسا, خطرناک دن ایسا کہ زندگی بھر کا حساب ہوگا. لا تزول قدم عبدی یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ہر فرد بشر کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے میدان محشر میں حساب کی جگہ سے. جب لا کر جس طرح عدالت کے کٹھیڑے میں مجرم کو کھڑا کیا جاتا ہے, اس طرح وہاں باقاعدہ حساب کتاب کا کٹھیڑا بنا ہوگا, اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا. فرمایا کہ لا تزول قدم عبدی یوم القیامہ, بندے کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے, ٹس سے مس نہیں ہوگا وہ, حتی یسأل عن اربع, جب تک کہ اسے چار چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. عن عمرہ فیما افنا, اس کی زندگی کا سوال ہوگا, کن چیزوں میں زندگی لگا کر آئے ہو, ہماری اطاعت اور فرما برداری میں, نیکیوں میں, اچھائیوں میں, یا عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, گمراہیوں میں, ظلم و زیادتی میں, حق تلفیوں میں. سب سے پہلا سوال زندگی کا ہوگا, عن عمرہ فیما افنا, اس کی زندگی کا سوال ہوگا, کس چیز میں زندگی کو تم نے فنا کیا, ختم کیا, زندگی کس انداز سے گزار کر آئے ہو. وعن جسمہ فیما ابلا, اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے جسم کو کن کاموں میں تم نے بوسیدہ کیا, ہم نے تم کو بنایا, قوا دیے, اعضا دیے, جوانی دی, صحت دی, طاقت دی, سب کچھ دیا, اپنے جسم کو جو تم نے بوڑھا کیا, ضعیف کیا, اس کو جو تم نے گھسا اور جو بوسیدہ کیا, کن کاموں سے, اچھائی کے کاموں سے یا برائی کے کاموں سے, نیکیوں میں یا بدیوں میں, اپنے وجود کو زندگی میں کن کاموں میں لگا کر آئے ہو. پہلا سوال, عن عمرہ فیما افنا, زندگی کے بارے میں کہ زندگی کن کس طرح سے تم نے گزاری. وعن جسدہ, جسم کے بارے میں ہوگا کہ فیما ابلا, کن چیزوں میں اپنے جسم کو بوسیدہ کر کے آئے ہو, تھکے ماندے, چور چور ہو, بڑھاپے کی حالت میں ہو, یہ بتاؤں بڑھاپا کن چیزوں کی وجہ سے آیا, نیکیاں کرتے ہوئے آیا, بدیاں کرتے ہوئے آیا, عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آیا, ظلم و زیادتی کے ساتھ کرتے ہوئے آیا, جائز چیزوں کے اوپر چلتے ہوئے آیا کہ ناجائزوں کو اپناتے ہوئے آیا, حلال کھاتے ہوئے آیا کہ حرام کھاتے ہوئے آیا, باریکیوں کا سوال ہوگا. تیسرا سوال ہوگا, وعن علمہ ماذا عمل فیہ, اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا, جو کچھ تم جانتے تھے اپنے جانے ہوئے علم پر کتنا عمل کیا. اور پانچ, چوتھا سوال جو دو شقوں پر مشتمل ہے تو پانچ سوال بن جاتے ہیں, وعن مالہ, مال کے بارے میں سوال ہوگا, من اين اکتسب, کہاں کہاں سے کمایا, ذرائع آمدن تمہارے کیا کیا تھے. زندگی کتنی انسان کی طویل ہوتی ہے, 60-70 سال تو پا ہی لیتا ہے, ان 60-70 سال میں جو جو مال اس نے کمایا, کہاں کہاں سے کمایا, من اين اکتسب, تمہارے ذرائع آمدن کیا کیا تھے, حلال تھے کہ حرام تھے, جائز تھے کہ ناجائز تھے. اور وفيما انفقه کہاں کہاں اس مال کو لگایا, کہاں کہاں اس مال کو خرچ کیا. کمائی کے بارے میں بھی سوال ہوگا, لگائی کے بارے میں سوال ہوگا, مال کمایا کہاں سے لگایا کہاں پہ. یہ اتنے حساس سوالات ہیں کہ جب تک ان چار سوالات کے جواب بنی آدم کا ہر فرد و بشر نہیں دے لے گا اس وقت تک اس کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتے. تو یہ معاملات بڑے حساس, بڑے نازک, اور ایسے حالات سے انسان کو گزرنا ہی گزرنا ہے, سوال و جواب کے مراحل سے گزرنا ہی گزرنا ہے. خدا نہ خواستہ دنیا میں انسان پکڑا جائے, چند چیزوں کا اسے سوالات شروع ہو جائیں, تفتیش شروع ہو جائے, تحقیق شروع ہو جائے, انسان کی جان حلق میں آ جاتی ہے, جوابات دینے میں انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے, تفتیش شروع ہو جاتی ہے, یہ فنا 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 فنا, جیتے جی انسان مر جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا کہوں. اور وہاں تو زندگی بھر کا سوال ہوگا, جسم کے بارے میں سوال ہوگا, اور ساتھ ساتھ علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا, اور ساتھ میں اپنے مال کے بارے میں کہ مال کہاں کہاں سے کمایا. یہاں تو جائز ناجائز, حلال حرام, ایمانداری اور بےمانی سب برابر ہوتی رہتی ہے, کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا, لیکن وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا. یوم اذی یصدر الناس اشتاتا, سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالها, قیامت کا زلزلہ جب برپا ہوگا, واخرجت الارض اثقالها, زمین پر خطرناک زلزلے برپا ہوں گے, زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی. وقال الانسان ما لها, انسان حیران پریشان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها, جس طرح انسان کے ہاتھ ساری خبریں اگل دیں گے, اسی طرح زمین بھی ساری خبریں دے گی کہ یا رب اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا, یہ زیادتی کی, یہ گناہ کیا, یہ جرم کیا, یہ برائی کی. یہ ہاتھ جو آج گناہ کرتے ہیں, کل یہ ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے. ان ہاتھوں سے انسان بہت لذتیں حاصل کرتا ہے, بہت لطف اندوز ہوتا ہے, بڑے بڑے زنا کے ارتکاب کرتا ہے, بڑے بڑے گناہ کرتا ہے, اور کیا کچھ خیانتیں کرتا ہے, لیکن کل کو یہی ہاتھ اس کے خلاف بول رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ زمین سب کچھ بتا رہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها, وہ دن ایسا ہے جس دن زمین اپنی ساری خبریں اگل رہی ہوگی, اور اس دن ہر خبر ایسی سر عام ہوگی, منظر عام پر ہوگی کہ سارا میدان محشر کا سارا مجمع سن رہا ہوگا. اولین اور آخرین سارے موجود ہوں گے, انبیاء اور ان کی امتیں سب موجود ہوں گی. وقال الانسان ما لها, یومئذ تحدث اخبارها, زمین ساری خبریں اگل رہی ہوگی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, اس لیے کہ آپ کے رب نے زمین کو حکم دیا ہوگا کہ اب تو اپنی خبریں بتا کہ تجھ پر کیا کیا ہوا, کس نے کیا کیا کیا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, اور اس کے بعد يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, لوگ جوغ در جوغ, ٹولی در ٹولی, جماعت در جماعت, گروہ در گروہ میدان محشر کی طرف دھکیلے جائیں گے. لی اور اعمالہم, تاکہ اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں اور اپنے اپنے انجام سے باخبر ہو جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جس کسی نے دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر خیر کی ہوگی, نیکی اور بھلائی کی ہوگی, دیکھ لے گا سامنے, ارے میرا یہ عمل بھی موجود. حتیٰ کہ اگر مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایک تنکا نظر آ گیا, ایک بال نظر, ایک ناخن, ایک کچرا معمولی سا, چپ چاپ انسان نے اس کو اٹھایا, اللہ کے گھر میں کچرا پڑا, وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام نیکیوں کے, تمام برائیوں کے اجر و ثواب بھی دکھائے, گناہوں کے وبال بھی دکھائے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد سے ایک تنکا اٹھاتا ہے, اس کا ثواب بھی اللہ پاک نے مجھ کو دکھایا. دنیا میں تو انسان نے بیٹھے بیٹھے اٹھا کے یوں ڈال لیا, آخرت میں یہ چھوٹا سا عمل بھی نیکیوں کے ذخیرے لے کر وہاں سامنے موجود ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ذرہ برابر جس نے خیر کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس کسی نے ذرہ برابر شر اور برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھ لے گا, ارے یہ برائی بھی میری سامنے لکھی. برائیاں ایسی آیاں ہوں گی کہ اگر مجرم ذرہ برابر انکار کرے گا, لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ, آج کے زمانے میں تو مثال سے سمجھنا آسان ہو گیا, پہلے وقتوں میں مشکل تھا, آج تو ویڈیو چل جاتی ہے نا, ویڈیو میں خود انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اس حالات کے پورے منظر کو سامنے کھول دیں گے, چلا دیں گے کہ دیکھ مجرم تو اس وقت کیا کر رہا ہے, یہاں تیرے کرتوت کیا ہو رہے ہیں. اگر اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہوں گے کہ جس زمانے میں مجرم نے جہاں پر جو جرم کیا تھا اس کے پورے منظر کشی فرمائیں گے, دکھا دیں گے, اب اس وقت اس کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی.
تو غرض یہ کہ انسان حقیقت میں مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، اپنی زبان سے اور ہاتھ سے جان بوجھ کر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور وجود ایسا محتاط ہو کہ انجانے میں بھی کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچ گئی، کسی کا دل دکھ گیا، ٹھیس پہنچ گئی، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل دکھ جائے، حق تلفی ہو جائے، آخرت کے اندر جواب دہی ہوگی. اس لحاظ سے محتاط زندگی گزارنے والا اور ساتھ ساتھ سامنے والے کی غلطی کو معاف کرنے والا اور خود اپنی غلطی پر فوراً دوسرے سے معافی مانگنے والا، یہی کامیاب اور کامران ہے. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ، جو شروع ہی سے ماشاءاللہ بزرگوں کی صحبت میں رہتے چلے آئے اور پھر وقت کے اللہ پاک نے بہت بڑا بزرگ بنایا، آپ کے مزاج میں بھی انکساری، تواضع اور اپنے آپ کو مٹانا اور جھکانا کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا. بہت سے لوگ تو حضرت کو عالم بھی نہیں سمجھتے تھے، سمجھتے تھے شاید یہ ویسے ہی سیدھے سادھے اللہ والے ہیں. اس قدر اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، زبان سے کبھی اپنی کوئی بڑائی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، بعض حضرات ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کے ابا جان، ابا حضور عالم ہیں؟ ایسے مٹے ہوئے انسان کے وقت کے اتنے بڑے حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے شاگرد، بن نوری ٹون کے سارے بڑے بڑے اکابرین ہمارے، ہم نے تو بچپن کے وہ منظر دیکھے کہ ابا جاتے تھے تو یہ سارے ایسے بے تکلفی سے ملا کرتے تھے، ظاہر ہے کلاس فیلو تھے. اور جب میرا داخلہ ہوا، حضرت مفتی احمد رحمان صاحب رحمہ اللہ، ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اس وقت تو میں چھوٹا سا تھا، اور داخلے کے لیے لے گئے، کہا کہ اس بچے کو داخل کرانے کے لیے لایا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ساتھی تھے، بڑے بڑے کابرین اور دوست. تو ابا نے کہا کہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اعدادیہ اول کے بجائے اعدادیہ دوم میں داخل کر دیتے تاکہ اس کا ایک سال بچ جائے. تو حضرت فرمانے لگے، نہیں، اس کو اعدادیہ اول میں داخل کرتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے. ابا نے فرمایا ٹھیک. تو وہی ایسے، یعنی بڑے بڑے حضرات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن ایسا مٹا کر رکھتے تھے کہ بعض لوگ شک میں پڑ جاتے تھے کہ پتہ نہیں حضرت عالم ہیں کہ نہیں. ایسے مٹے ہوئے، ایسے فنا انسان. زندگی کا جو آخری جمعہ تھا، حضرت ڈاکٹر اقبال امام صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت ڈاکٹر اقبال امام صاحب اپنی شہرات کار کے اندر ابا حضور کو لانا لے جانے کی ذمہ داری بڑے اسلوب کے ساتھ نبھایا کرتے تھے. تو جمعے کی نماز پڑھا کر جو آخری جمعہ تھا، ابا یہاں سے فارغ ہو کر گئے، تو ابا کے ایک اور نمازی تھے، مرید تھے، تو وہ بھی وہ شادمان ٹاؤن سے یہاں جمعہ پڑھنے آتے، تو ابا کا معمول تھا کہ ہمیشہ ان کو بھی پھر اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر وہ شادمان ٹاؤن ان کے گھر اتارتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے یہاں گھر تشریف لاتے تھے. تو وہاں گلی سے گزرتے ہوئے ایک بھٹے والا بھٹے بیچ رہا تھا، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے بھٹا خرید رہے تھے. گاڑی جب پاس سے گزری تو ابا کو یہ احساس ہوا کہ شاید گاڑی ان سے ٹکرا گئی، تو فوراً گاڑی رکوائی، اور ساتھ میں ابا کے ایک شاگرد موجود تھے، ان کو بھیجا، کہا کہ جاؤ بھائی ذرا جلدی سے ان سے معذرت کرو، بولنا معذرت آپ کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچی. وہ اتر کر جلدی سے گیا، معذرت کی کہ معذرت آپ کو شاید گاڑی لگ گئی. کہا نہیں نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں. تو بزرگوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی ذرہ برابر کسی کو تکلیف پہنچتا ہوا گوارا نہیں کرتے، معاملہ ہاتھ کے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. وہ آخری جمعہ تھا، اور اگلے دن ہی اللہ کے یہاں جا پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والد ماجد کی، والدہ ماجدہ کی، اور ہم میں سے ہر ایک کے جو والدین ماجدین دنیا سے جا چکے ہوں یا ایک جا چکے، ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے. جن کے والدین ماجدین حیات ہوں، اللہ تعالی ان کے تا دیر سلامتی عطا فرمائے، اور چھوٹوں کو ان کی قدردانیاں نصیب فرمائے، کہ بڑوں کا سایہ بہت بابرکت سایہ ہوتا ہے، بڑا شفقت بھرا سایہ ہوتا ہے، بڑا محبت بھرا سایہ ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تکلیف پہنچتے ہی فوراً اس سے معافی مانگ لینا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. مضمون انشاءاللہ باقی زندگی بخیر انشاءاللہ اگلے مضمون میں عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ معاف بھی کرو، اور اپنی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے فوری طور پر معافی مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعا کی یہ درخواست ہے، محمد ندیم صاحب علیل ہیں اور بیماری کی تشخیص نہیں ہو پا رہی، اللہ پاک ان کی بیماری کی تشخیص بھی کرا دیں، شفا کلی عطا فرمائے. تنویر میاں کی والدہ ماجدہ، اللہ پاک انہیں بھی صحت اور عافیت و سلامتی عطا فرمائے. محمد ندیم صاحب کے والدین ماجدین یہ بھی بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی تمام بیماروں کو. ہمارے اویس میاں کی والدہ ماجدہ بھی بیمار ہیں، اجلال میاں کی والدہ بھی بیمار ہیں، عبد المتین صاحب کی اہلیہ محترمہ گلشن بانو صاحبہ، اور بھی بہت سارے حضرات بیمار ہیں. حاضرین حضرات میں سے جو بھی بیمار ہوں، اے الہ العالمین ہم تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کو اللہ ختم فرما کر ہم سب کو اللہ دینی اور دنیاوی صحت عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو دینی اور دنیاوی ترقیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کے انبار بہت زیادہ ہیں یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے۔ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی نگاہ رحمت فرماتے ہوئے ہم سب کو یا اللہ عفو درگزر کا مصداق بنا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کا مصداق بنا کر یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے، عفو درگزر کی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو جینا نصیب فرمائیے، اور یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہم میں سے ہر ایک کے دلی مراد کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، مشکلات کو ختم فرما دیجئے، مصائب اور آزمائشوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔